لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شاد باری تعالی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا شعائر الله نہ حلال سمجھو اللہ کی نشانیوں کو ولا الشهر الحرام اور نا ادب والے مہینے کو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے حلال نہ سمجھو, اور حلال نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں لڑنے جھگڑنے کو اور ان جگہوں پر لڑنے جھگڑنے کو حلال نہ سمجھو. مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ کو حلال نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ بے حرمتی نہ کرو, بے حرمتی نہ کرو اللہ کے شعائر کی. شعائر کہتے ہیں سائنس کو, نشانیوں کو, اور یہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ اللہ کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف بیت اللہ شریف کو نشانی نہیں کہا بلکہ فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ, یہ جو حج کے مہینے ہیں نا, اور علماء کے نزدیک یہ حج کے مہینے جو ہیں یہ ذی الحج اور ذی قعدہ اور اس سے پہلے رجب کا مہینہ, کہ ان مہینے میں بھی بے حرمتی نہ کرو. اور نہ صرف ان مہینے میں بے حرمتی کو منع کیا, ان مہینے کی بے حرمتی سے مراد یہ ہے کہ ان مہینے میں جنگ و جدال نہ کرو, لڑائی جھگڑے نہ کرو, ان جگہوں پہ جنگ نہ کرو, گو کہ یہ کافروں کے ساتھ جنگ ہے. ان مقدس مقامات کی بے حرمتی سے بچو, یہاں پہ امن و سکون کو ڈسٹرب نہ کرو, تو ان کو حلال نہ سمجھو. یہ لڑائی کی جگہ نہیں ہے, یہ لڑائی کے مہینے نہیں ہے. ولل ہدیا, اور بے حرمتی نہ کرو ان ہدی کی. ہدی ان جانوروں کو کہتے ہیں جو انسان حج کے بعد قربان کرتا ہے. ولل قلائد, اور یہ جو گلے میں پٹے ڈالے جاتے ہیں ان جانوروں کو تاکہ ان کو ڈفرینشیٹ کر سکیں باقی جانوروں سے, وہ بھی بے حرمتی, ان کی بھی بے حرمتی سے بچو. ولا آمین البیت الحرام, اور بیت اللہ شریف پر آنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو. یبتغون فضلا من ربهم, یہ تو اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہوئے پہنچے ہیں جی یہاں پہ, ان کی بے حرمتی نہ کرو, ان کے سامنے بھی عاجزی کرو. ورضوانا, اور اللہ کی خوشی ڈھونڈنے والے یہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں پر بیت اللہ شریف, ان مہینوں پر, حتیٰ کہ جو ہدی آتی ہے, جو جانور آتے ہیں ان کا بھی احترام اور ادب, ان کے اندر جو پٹا ڈلا ہوا ہے اس کا بھی احترام اور ادب, اور ان لوگوں کا جو لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے ان کا بھی احترام اور ادب. اتنے مقبول یہ لوگ ہوتے ہیں حج عمرہ کرنے والے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور جب تک اپنے گھروں پہ نہیں لوٹتے ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو معزز معتبر لوگ ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حج کرنے جاتا ہے حج مبرور کرتا ہے, حج میں اپنے آپ کو گناہوں سے بے ادبیوں سے بچاتا ہے, اپنے گھر واپس آتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم حج پہ جاؤ تو لوگوں سے حقوق ان کے ادا کر کے جاؤ, ان سے مل کے جاؤ, اور جب کوئی حج سے واپس آئے تو تم ان سے لوگوں سے کہا کہ ان سے پھر آپ ملنے جائیں.
جی,
تو قرآن پاک میں بیت اللہ شریف کی حرمت کا بیان کہ اس کی بے حرمتی نہ کی جائے, اس مہینوں کی نہ کی جائے, اس حدی کی, الکلائے کی, یہ بیت اللہ شریف آنے والے جنہوں نے زیارت کی ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے. اللہ کے نبی کے دل میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے والے کی اتنی قدر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں بیت اللہ شریف. اللہ کے نبی ہیں, سید الانبیاء ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, مگر حضرت عمر سے عرض کر فرماتے ہیں اے عمر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو بیت اللہ شریف جانے والوں کو دعاؤں کے لیے کہنا, ان سے اچھی امیدیں رکھنا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. اس جگہ کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار تذکرہ آیا, تو یہاں ان جگہوں کی تعظیم کرنا ضروری, اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, بیت اللہ شریف کے قریب یہ جو دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ کی جس کے درمیان سعی ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ قبولیت دعا کے مقام ہیں دونوں, ان پہ جو بھی جائے گا جس کے پیر وہاں لگے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے. تو یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے مبارک کلام میں فرما رہے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو ان جگہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احتیاط کا معاملہ فرمایا. آگے یہ بھی فرمایا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرِ اللَّهِ, جس نے اللہ کی ان نشانیوں کی تعظیم کی فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, ان کے دلوں کی تقوی کی نشانی ہے. تو یہ ایسی جگہیں برکتوں والی جگہ, تعظیم کی جگہ, اللہ کی تجلیات پڑھنے والی جگہ ہیں. اور کئی مرتبہ انسان وہاں جاتا ہے اور خود ہی بے خبر ہوتا ہے کہ یہ کیسی زبردست جگہ پہ میں آ گیا ہوں. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہدل للعالمین, ان اول بیت وضع للناس, یہ جو گھر ہے اللہ کا بیت اللہ شریف, یہ عبادت کا پہلا گھر ہے. دیکھیے کیا اس کا مقام ہے. اس لیے اس جگہ پہ آ کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بہت الگ انسان بن جاؤ, تم عام نہیں رہو یہاں پہ آ کے. جیسے اپنے گھروں میں ہوتے ہو نا کہ بالکل ریلیکس ہو اور بالکل فکر نہیں, یہاں پہ تعظیم والی جگہ ہیں. یہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس, اس جگہ کو ایک سب سے بڑی جو خوبصورتی حاصل ہے وہ یہ ہے, سب سے بڑا اعزاز اس جگہ کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ جو عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا گیا. تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, عبادت کا پہلا گھر یہ بیت اللہ شریف, وَهُدًى لِّلْمُبَارَكِينَ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, اللہ خود فرما رہے ہیں برکت والا گھر ہے اور ہدایت والا گھر ہے. اللہ کی تجلیات اس گھر پہ پڑ رہی ہیں. اتنی تو برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو اس گھر کے حج کے لیے آ گیا اس کو گناہوں سے ایسے پاک اللہ رب العزت کر دیتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے, جیسے وہ اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. تو یہ جو جگہیں ہوتی ہیں حرمین شریفین دونوں حرم, یہ بہت ہی زیادہ احترام کی جگہ ہیں, کمالے کی جگہ ہے. اگر انسان کو صحیح اندازہ ہو جائے کہ یہاں اللہ کی کتنی رحمت برستی ہے, یہ کیسی برکت والی جگہ ہے, تو ایک سفر ہی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے ایک ہی سفر کافی ہو جاتا ہے, اگر وہ صحیح طرح سے ان جگہوں کی تعظیم کرے اور صحیح طرح سے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے یہ گھروں, یہ جو گھر ہے بیت اللہ شریف ہے, اس کو ہدایت عالم فرمایا, تمام جہانوں کی یہاں سے ہدایت ہے. ایسے یہاں پہ عجیب و غریب تجلیات ہیں. پھر اس گھر کا ایک اعزاز یہ ہے کہ اس گھر کی جو تعمیر ہے اللہ کے کتنے بڑے نبی حضرت ابراہیم نے اس کی تعمیر کروائی, اور ان کے مدد کرنے والے ان کے بیٹے, پھر یہ اللہ کے اتنے بڑے نبی حضرت اسماعیل. تو ایک خوبصورت اس جگہ کا اعزاز یہ ہے, تعظیم کی جگہ. پھر ایک اور بڑا اعزاز یہ ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو حجر اسود اور رکن یمنی جو ہے اس کے درمیان کا جو حصہ ہے مطاف میں, اس جگہ پہ اللہ کے 10,000 سے زیادہ انبیاء مدفون ہیں. اللہ, ایسی برکت والی جگہ کہ ابھی بھی وہاں پہ 10,000 انبیاء موجود, اور ہمارا عقیدہ یہ کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ. ایسی برکت والی جگہ جہاں پہ 10,000 انبیاء ہوتے ہیں, اور پھر کتنی برکت والی یہ جگہ ہے کہ اس مبارک گھر میں ایک پتھر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے. برکت دیکھیں, اللہ رب العزت نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے یہ اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے. تو گویا کہ جب حاجی اس حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے, وہ اللہ رب العزت کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے. اللہ, کیا یہ جگہ ہے کہ جہاں ایک فقیر مٹی کا لوٹڑا, ایک گندا انسان, وہ جا کے اللہ کے مبارک ہاتھ پہ بوسہ دے سکتا ہے. اللہ, اس لیے انسان جب ان جگہوں پہ جائے تو ایک ڈفرنٹ انسان بن جائے, عام جگہ نہیں ہے. اسی طرح اس جگہ کی ایک اور اعجاز, ایک اور خصوصیت یہ ہے جو اس کو عام جگہوں سے الگ بنا دیتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی کے مبارک قدم بار بار لگتے ہیں. اسی مبارک گھر کے قریب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے, ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے, بالکل بیت اللہ شریف کی مسجد کے ساتھ ہی وہ گھر ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اس گھر میں آئے, بار بار آپ نے مبارک سجدے کی, پھر آپ کے جتنے بھی صحابی ہیں ان کے مبارک قدم یہاں لگے, اور اس امت کے جتنے اولیاء گزرے اکثر کے مبارک قدم جو ہے وہ ان مبارک جگہوں پہ لگے. کیسی برکت والی جگہ. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 مرتبہ حج فرمایا, اور حضرت عثمان نے بھی اپنی خلافت کے دور کے جتنے سال تھے سب میں حج فرمایا, اور اسی طرح حضرت علی نے بھی کئی سال حج فرمایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 سال تشریف زندہ رہے نبی علیہ السلام کے بعد, تو آپ نے بھی ان 2 سال میں حج فرمایا. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے 55 حج, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 55 حج فرمائے.
تو اکابرین اس گھر کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے تھے, دل وہیں لگا ہوا ہوتا تھا. ایسا بھی ہوا کہ ہمارے اکابرین اپنا گھر بار چھوڑ کے اور وہاں پہ سیٹل ہو گئے. تو کئی مرتبہ انسان سمجھتا نہیں ہے کہ میں یہ دنیا کی ایک عظیم ترین جگہ پہ آ گیا ہوں, عام جگہ نہیں ہے, میں ایک بہت ہی خاص جگہ پہ آ گیا ہوں. تو کئی مرتبہ غفلت میں وقت گزر جاتا ہے, انسان اس چیز کا اندیشہ, اس چیز کا خیال نہیں کر پاتا کہ میں کدھر آ گیا. اور جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا تعظیم والی جگہ ہے اور یہ کیا اللہ کی رحمتیں نازل ہونے والی جگہ ہے, پھر وہ اس گھر کا خیال کرتے ہیں, اس کے احترام کا خیال کرتے ہیں. یہاں نہ آواز اونچی کرتے ہیں, نہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, نہ عبادت سے اپنے آپ کو ہٹاتے ہیں, اپنا فوکس عبادت پہ رکھتے ہیں. آنکھ والے تیرے جو بن کر تماشا دیکھیں, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں. جس کی نظر میں اس جگہ کی اہمیت ہوتی ہے وہ پھر اس جگہ کی صحیح طرح سے تعظیم کرتا ہے. تو آج حج پہ تو کئی مرتبہ لوگ چلے جاتے ہیں, مگر جو اس جگہ کی تعظیم ہے جس کو قرآن میں اللہ نے بار بار فرمایا, یہ صرف جگہ معزز نہیں, یہ جگہ تو معزز ہے, اس میں آنے والے حاجی بھی معزز ہیں, ان کے سامنے بھی بچ جاؤ, خادم بن جاؤ. قرآن پاک میں یہ جو حاجیوں کو پانی پلانے والے تھے ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں, یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. تو سوچیے حاجیوں کو پانی پلانے والا اتنا بڑا, تو حاجی کتنا بڑا. اور پھر صرف یہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو حجی ساتھ لاتے, یہ جانور جو قربان کرنے کے لاتے, یہ بھی احترام کے قابل, اس کے گلے میں لگا ہوا پٹا بھی احترام کے قابل ہے. کہ یہ وہ جگہ ہے, اگر صحیح وقت گزر گیا, اللہ انسان اللہ کی محبت کو دل میں لے کے آئے گا. چھوٹی جگہ نہیں ہے, بہت بڑی جگہ ہے. تو یہ ہمارے اکابرین نے بڑی اہتمام کے ساتھ اس جگہ کا سفر کیا. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ یہاں آپ شکار بھی نہیں کرنا, بھوک لگ رہی ہے ایسے نہیں ہے پھر بھی شکار نہیں کرنا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اور اگر احرام باندھ لیا ہے تو اگر اس جگہ پہ نہیں بھی ہو تو بھی شکار نہیں کرنا. ہاں جب احرام سے نکلو, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اب شکار کر لو, مگر شکار کرنے کی اجازت حرم سے باہر, یہ جو حدود حرم ہے اس کے اندر اب بھی شکار نہیں کر سکتے, وہ کہ احرام میں نہیں. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ اس مبارک گھر کے سفر کے لیے انہوں نے جب ارادہ کیا, اس انداز میں آپ تشریف لے گئے کہ آپ ہر چند قدم بڑھانے کے بعد مصلی بچھاتے, دو رکعت نفل پڑھتے, پھر چند قدم چلتے مصلی بچھاتے, دو نفل پڑھتے, پھر چند قدم پڑھتے چلتے مصلی بچھاتے, دو نفل پڑھتے. اس دیوانہ وار انداز سے سفر کرتے کرتے 2 سال میں بیت اللہ شریف پر پہنچے. آج کا حاجی تو 4 گھنٹے کی فلائٹ لے کے پہنچ جاتا ہے. وہ بزرگ تھے, وہ جانتے تھے اس جگہ کی کیا تکریم ہے. 2 سال تک سر جھکا جھکا کے پہنچے, اور جب بیت اللہ شریف پہ نظر پڑی, دعا کیا مانگی, یا اللہ ما عبدنا حق عبادتک وما عرفنا حق معرفتک. اے اللہ, جو تیری عبادت کا حق تھا میں وہ ادا نہ کر سکا, اور جو تیری معرفت کا حق تھا وہ حق میں ادا کر.
یہ جگہ جو ہے یہ برکتوں والی جگہ, دیکھیے کتنی برکتوں والا یہ گھر ہے, اتنا یہ اکرام اور تعظیم والی جگہ. ایسے تو اللہ کی رحمت کی نظر اس جگہ پہ پڑ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت اللہ شریف پہ پہلی نظر ڈالو گے اس وقت جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرنا. تو یہ تعظیم کی جگہ ہے
بیت اللہ شریف کے اندر, ایک جگہ ہے باب کعبہ اور حجر اسود کے بیچ میں, اس کو ملتزم کہتے ہیں. اور یہ ملتزم جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس ملتزم پہ مانگی بھی جو دعا انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملتزم پہ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنا مبارک چہرہ اس دیوار پہ لگایا, اپنے رخسار کو اس دیوار پہ لگایا اور دونوں ہاتھوں کو دیوار پہ رکھ دیا, جیسے کہ کوئی شخص اپنے کسی قریبی سے گلے مل رہا ہوتا ہے. اس طرح سے آپ نے دیوار پہ اپنے ہاتھ اور رخسار کو رکھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے تھے. آپ جیسے ہی اس دیوار سے دعا مانگ کے پیچھے ہٹے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. ایسی جگہ ہے کہ جہاں جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دعا کو قبول کرتا ہے. یہ جو حدیث ہے کہ ملتزم پہ مانگی بھی ہر دعا قبول ہوتی ہے, اس حدیث کے راویوں نے جتنے بھی راوی ہیں سب نے حدیث بھی روایت کی ہے, ساتھ ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی روایت کیا ہے. اور ایکسپیرینس کیا, ہر راوی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں مانگی بھی ہر دعا قبول بھی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ اپنا تجربہ بھی سب نے بیان کیا کہ جی ہماری مانگی بھی ہر دعا یہاں قبول ہوئی ہے. اور اس حدیث کو حضرت شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ نے روایت کرتے ہوئے بھی اپنا تجربہ فرمایا کہ جی میری بھی یہاں مانگی بھی ہر دعا قبول ہوئی ہے. یہ قبولیت دعا کا مقام ہے. اس جگہ کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی گرد و نواح میں اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ اولیاء رہتے ہیں, کچھ اللہ کے نیک بندے ہر وقت وہاں عبادت میں لگے رہتے ہیں اللہ کے اولیاء. اس جگہ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ جگہ برکتوں والی جگہ مگر ساتھ ساتھ اکرام اور تعظیم کی جگہ ہے. یہاں انسان لینا چاہے تو بہت کچھ لے سکتا ہے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جگہ کی عزت دل میں رکھے. حضرت ابراہیم ابن ادم اپنا یہ سفر کر کے بیت اللہ شریف پہنچے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ شریف پر جو تجلی پڑ رہی تھی اس کی زیارت کروائی. زیارت کو کرتے ہوئے تذکرۃ الاولیاء ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ زیارت کی اس تجلی کی, ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی ہے, اس بوڑھی عورت پر بھی اسی طرح تجلی پڑ رہی. لاکھوں لوگ ہیں یا ہزاروں لوگ ہیں
جو تجلی بیت اللہ شریف پر پڑ رہی ہے وہی تجلی اس عورت پہ پڑ رہی ہے. آخر کوئی انسان سے دل میں خیال آیا کہ میں اس طرح اللہ کے گھر پہ دیوانہ وار آیا, یہ تجلی مجھے تو نصیب نہیں ہوئی, یہ تجلی اس بوڑھی مائی کو نصیب ہو گئی, یہ کون ہے عورت؟ تو آپ اس بوڑھی عورت کے پاس تشریف لے گئے. اما کون؟ فرمایا میں رابعہ بصری. عرض کی کہ جو تجلی بیت اللہ پہ پڑ رہی ہے وہی آپ پہ پڑ رہی ہے. میں اس طرح دیوانہ وار اللہ کی در آیا, مجھے تو یہ نصیب نہ ہوئی. تو رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ ہاں تو جھکا ہوا سر لے کے آیا ہے, میں جھکا ہوا دل لے کے آئی ہوں. اللہ کے اس گھر پہ انسان اپنے دل کو جھکا دے, بالکل مٹی بن جائے, پھر دیکھیں بالکل اپنے آپ کو ہر چیز سے بیگانہ کر دے. مگر آج ماحول یہ ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد انسان کی یکسوئی کو ڈسٹرب کرنے والی بڑی چیزیں ہیں, بڑی بڑی بلڈنگ ہیں, بڑے بڑے مالز ہیں, اس طرح کی چیزیں انسان کی یکسوئی کو ڈسٹرب کرتی ہیں. اس لیے ہمارے اکابرین یکسو ہو کے جاتے تھے, اور کئی مرتبہ جب وہاں جاتے تو بیت اللہ میں وہی حرم میں ہی اعتکاف فرماتے. اتنی اس جگہ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے کہ بالکل پتھر دل آدمی بھی کئی مرتبہ موم ہو جاتا ہے. کراچی کے ایک نوجوان نے اپنا قصہ خود اپنی زبان ہی سنایا. پی آئی اے کے ڈائریکٹر جو تھے ان کا بیٹا تھا, باہر امریکہ پڑھنے کے لیے گیا تھا. امریکہ سے جب چھٹیوں میں واپس آیا, اپنے ساتھ کچھ اپنے اسپینش دوستوں کو بھی انوائٹ کیا. وہ اسپینش دوست بھی جو ہیں وہ کراچی آ گئے اس کے ساتھ. اب دوستوں نے پاکستان کا سنا ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو ماؤنٹینس ایریا ہے وہ کوئٹہ ہے, غالباً 90s کی بات ہے. اپنے اس دوست سے ان اسپینش لوگوں نے کہا کہ ہم نے کوئٹہ جانا ہے مگر ماؤنٹینس میں سے گزر کے جانا ہے, ڈرائیو کر کے جانا ہے. والد کیونکہ پی آئی اے کے ڈائریکٹر تھا, والد نے کہا کہ نہیں, حالات صحیح نہیں ہیں بلوچستان میں, راتوں کو دن رات اتنے دن سفر کر کے کوئٹہ تک گاڑی میں جانا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے, راستے اتنے سیف اور سیکیور نہیں ہیں. میں فلائٹ کروا دیتا ہوں, تم سب بس کراچی سے کوئٹہ پہنچو. نوجوانوں نے کہا کہ نہیں ہم نے ڈرائیو کر کے جانا ہے. تو والد نے بڑا سیکیورٹی کا انتظام بھی کیا, کچھ گارڈ کے ساتھ کر لیے, اپنے بھی قریبی کچھ نوکر تھے چوکی دار جو بہت اعتماد والے تھے, ان کی بھی اس گاڑی ایک ساتھ کر دی ان نوجوانوں کے ساتھ کہ جی اب اتنا ضد کر رہے ہیں کہ انہوں نے ماؤنٹینس میں سے ہوتے ہوئے کوئٹہ تک پہنچ گیا. چند دنوں کے سفر کے بعد عافیت کے ساتھ یہ بچے جو ہیں یہ کوئٹہ پہنچ گئے. مگر وہاں جو والد کا جو قریبی چوکی دار تھا, پرانے ملازم تھے, اس میں سے کسی ایک نے والد سے فون پہ بات کی کہ جناب یہ اسپینش باہر کے آئے ہوئے لوگ یہ بھی شراب پیتے ہوئے نظر آئے اور آپ کا بیٹا بھی شراب پی رہا تھا. والد کے تو پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ کیا میں سوچ رہا تھا اپنے بیٹے کے بارے میں اور یہ شخص نے شراب پینا شروع کر دی. اللہ, آج کے والدین سمجھتے ہیں کہ بچہ ملک سے باہر جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. یا وہ ملک سے باہر جو ہے نا ایک بھٹی ہے, کافروں کے ملک میں یا انسان ایک طرف ہو جائے گا یا دوسری طرف ہو جائے گا, مڈل گراؤنڈ بڑا مشکل ہوتا ہے. باپ نے یہ بات سنی تو باپ تو پریشان ہو گیا اور اس کو اپنی تربیت کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ سوالات اٹھنے لگے. غصہ بھی آ رہا تھا, غم بھی ہو رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. نیک طبیعت انسان تھا, پی آئی اے کے ڈائریکٹر تھا,
اس کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ بیٹا شرابی بن گیا. بیٹے کو فون کیا اور کچھ اس کو نہیں سوجھا, بیٹے سے کہا کہ بیٹا پرسوں کی فلائٹ کروائی ہے, تم کل کی فلائٹ لے کر کوئٹہ سے کراچی آ جاؤ, ہم نے پرسوں عمرے پہ جانا ہے. بیٹا کہتا رہ گیا کہ یہ دوست آئے ہیں اسپین سے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے, نہ کچھ نہیں, ہم پرسوں جا رہے ہیں. اب بیٹے کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا عمرہ کرنے میں, چھٹیاں منانے پاکستان آیا ہوا ہے, دوست پہلے سے اس کے آئے ہیں, اگلے دن والد نے کوئٹہ سے کراچی کی فلائٹ بھی کروائی ہوئی ہے, مگر بیٹے نے آگے سے بہانہ بنا دیا کہ کوئٹہ کے حالات صحیح نہیں تھے, ہم ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے. والد کو اتنا غصہ آیا, اس نے کہا کہ دیکھو پرسوں کی فلائٹ کروائی تھی, آج ایک دن گزر گئے, یعنی اب کل فلائٹ ہے, اگر کل تک تم میرے گھر میں نہیں پہنچے واپس تو پھر تم میرے گھر کبھی نہیں آنا, میں نے کل رات تمہیں عمرے پہ لے کے جانا ہی ہے. اب اس کو سمجھ میں آیا کہ دیر از سم تھنگ سیریس گوئنگ آن, میرا والد سیریس ہے اور مجھے ہر صورت واپس پہنچنا ہوگا. اب وہ خود دیوانہ پھر رہا ہے پی آئی اے کی آفس, پی آئی اے کے ڈائریکٹر کا بیٹا ہے اور آفسوں میں چکر لگا رہا ہے, بھائی کسی طرح کا کل صبح تک مجھے پہنچا دو, کل دوپہر تک بے شک پہنچا دو مگر مجھے کراچی پہنچاؤ, کل رات کی کراچی کی فلائٹ پہ اگر میں ساتھ نہ ہوا تو مجھے واقعی میرا والد گھر سے نکال دے گا. بڑی منتیں کی اور جب پہنچا پی آئی اے کے آفس تو پتہ چلا کہ جو کوئٹہ کراچی کی فلائٹ ہے وہ پوری بکڈ ہے, مگر کیونکہ ڈائریکٹر کا بیٹا تھا ایئر لائن کے پائلٹ نے ریکگنائز کر لیا کہ ڈائریکٹر صاحب تو بیٹا, اس نے کہا اچھا فلائٹ ہو کے کوئی بات نہیں تم میرے ساتھ کاکپٹ میں بیٹھ جانا, تو پائلٹ کی کاکپٹ پہ بیٹھ کے پہنچا کسی طرح سے, ہر طرح سے مجھے پہنچنا ہے. والد کی ذہن اور اس کی سوچ اور اس کے الفاظ ڈفرینٹ ہیں اس مرتبہ. پہنچ گیا رات کو احرام باندھ کر, تھکا ہوا بھی تھا, پوری رات جاگا ہوا تھا, دن بھی آرام کم ہوا تھا, فلائٹ بھی تھی اور اگلی رات بھی فلائٹ ہے یہاں سے کراچی سے جدہ کی, تو بہت ہی تھکاوٹ تھی. والد نے کہا احرام باندھو, اب نہ چاہتے ہوئے بھی احرام باندھ کر اور عمرے پہ جانا پڑا, والد بھی ہے, بیٹا بھی ہے, سارے لوگ. کہتا پہلی مرتبہ جا رہا تھا اور بالکل میرا موڈ بھی نہیں تھا کہ میں جاؤں, نہ میرا ذہن تھا, نہ میں اس صبح تو انجوائے کرنے کے ماحول میں تھا, مگر مجھے پتا تھا کہ والد کو پتہ چل گیا ہے اور مجھے سیدھا ہو جانا چاہیے, اس وقت میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, آئی جو شاش جس سے یس, ہر چیز پہ ہاں کہنا ہے, ابھی والد کو پتہ چل گیا کہ میں پیتا ہوں شرم. کہتا اتنا نہ چاہتے ہوئے میں وہاں پہنچا احرام کی حالت میں, مگر جیسے ہی بیت اللہ شریف میں مسجد میں داخل ہوا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا, کہنے لگے میں اپنی حالت کو یوں بیان کر سکتا ہوں کہ دس دن وہاں رہا, دس دن میں مشکل سے دس گھنٹے سویا ہوں گا, باقی سارا وقت حرم میں گزرتا تھا, پتہ نہیں کیا اس جگہ پہ مقناطیسی تھی. پھر وہاں سے آیا تو ساری گناہ سے توبہ کر, پتھر سے پتھر دل ہوتا ہے اس جگہ پہ وہ دل بھی موم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بہت ہی تعظیم والی جگہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار اپنے اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری بھی نصیب فرمائے. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے, یہ عادث ایک مرتبہ ترجمہ کر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اے ایمان والوں حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانی, ولا الشہر الحرام اور نہ ادب والے مہینے کو حلال سمجھو, ولا الہدی اور نہ جانور کو جو نیاز کعبہ کے ہوتے ہیں, جو ہدی کے جانور ہیں ان کو بھی حلال نہ سمجھو, ولا القلائد اور جو گلے کے پٹے ان جانوروں کے ہوتے ہیں ان کو بھی الا نہ سمجھو ولا آمین البیت الحرام, اور جو بیت الحرام کے زائرین ہیں جو زیارت کرنے آ رہے ہیں ان کی بھی تعظیم کرو, ان کو بھی حلال نہ سمجھو. یہ آ رہے ہیں یبتغون فضلا من ربهم, یہ اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں, ورضوانا اور اللہ کی خوشی اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ, اور جب تم احرام سے نکل آؤ, فَاصْطَادُوا, تو شکار کر لو. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. تمام طالبات تھوڑی دیر کے لیے ذرا پکڑ لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو لیکن کعبے کی رونت کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر, کعبے کی رونت کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر, حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر, حمد خدا سے تر ہے فضائے کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں, حمد خدا سے تر ہے فضائے کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں, بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما تجھے ہے میرے مصطفیٰ نے, بھیجا ہے جنت سے
تجھ کو خدا نے چوما تجھے ہے میرے مصطفیٰ نے اے حجرِ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اے حجرِ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلافِ کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجیے سبحان ربی العالی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.